اور دوسرا ملک ان کذاب جھوٹا بادشاہ، یعنی جو اپنے عوام سے جھوٹے وعدے کرے اپنے لوگوں سے. اور بادشاہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ گزشتہ ادوار میں عموماً نظام سلطنت بادشاہت ہی تھا، لیکن مراد اس سے سربراہ مملکت ہے کہ جو بھی بڑا ہو، کیونکہ وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ سچی بات کہہ سکتا ہے جو بھی وہ کہنا چاہے، لیکن پھر بھی کہہ سکنے کے باوجود نہ کہے تو اس کا جرم زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک شخص نا مجبور ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر ہے تو وہ جھوٹ بلوا رہا ہے اس سے کوئی، تو اس کا گناہ بھی یہ نہیں کہ نہیں ہے، اس کا بھی گناہ ہے اس جھوٹ کا بھی، لیکن وہ جو قوت اور طاقت رکھتا اور پھر جھوٹ بولتا ہے اور جس کے ذمہ بہت سارے لوگوں کا مستقبل ہے، ان سے اگر وہ جھوٹے وعدے اور فریب کرتا ہے تو وہ شخص بھی خدا کا سخت ناپسندیدہ ہے. اور پھر عیال دار متکبر شخص. اور عائل کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، فقیر کو کہتے ہیں. اور اہل و عیال کا جو لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اس سے بھی ہے کہ جس کا کنبہ بڑا ہو لیکن ساتھ ہی وہ تکبر میں مبتلا ہو. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی واحد منہما فقد عذبته رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عزت میرا لباس ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو ان میں سے کسی ایک میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا یعنی شرکت کا دعویٰ کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا. عزت میرا لباس ہے، جیسے ایک آیت میں بھی آتا نا ان العزت للہ جمیعا، کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اور دوسری طرف کبریائی یعنی بڑا بننا، میری چادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے. اور جو شخص یہ میرے سے کھینچنے کی کوشش کرے گا، نازع کا لفظ آیا ہے کہ جو مجھ سے کھینچے گا ان کو، کہ اپنے اوپر اوڑھنا چاہے گا، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا چاہے گا، تو دراصل وہ کیا ہے، فقد عذبتہ، اس کا علاج میرے پاس یہی ہے کہ میں اسے پکڑ کے سزا دوں گا، ذلیل و رسوا کروں گا. اور عذاب کا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جہنم کا عذاب تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ کا نہ کلام کرنا اور نہ دیکھنا اور نہ پاک کرنا، یہ کتنی شدید بات ہے، کیونکہ ساری رحمتیں اور ساری مغفرتیں تو اسی کے پاس ہیں، اور اگر وہ منہ موڑ جائے تو انسان کہاں کا رہ سکتا ہے، کیا باقی رہتا ہے پھر انسان کے پاس، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے. اگلی حدیث ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل رأسہ یختال فی مشیتہ اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قیمتی لباس میں ملبوس، سر میں کنگھی کیے، اترا کر بڑے ناز و ادا سے چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں نیچے ہی نیچے دھنستا چلا جائے گا. بخاری اور مسلم. ایک شخص قیمتی لباس میں ملبوس، سر میں کنگھی کیے نہیں بال سنوارے، اترا کر بڑے ناز و انداز سے اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور یہاں پر یہ جو لفظ آتا نا، یتجلجل فی الارض، تو یتجلجل کا معنی تھا غوطہ لگانا، تو زمین میں غوطے لگاتا رہے گا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمین کے اوپر کی لیئر جو ہے وہ تو خشک ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے، آپ سب پڑھ چکے ہیں جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے، اور اندر والے کور میں تو شدید قسم کی ہاٹ لیکوڈز ہیں جو ابل رہے ہیں اور کھول رہے ہیں، تو ان میں پھر ظاہر ہے کہ دھنستا چلا جائے اور ایک دن وہ اس کور تک پہنچ جائے تو اس کے اندر پھر کس چیز میں پہنچے گا انسان. اگلی حدیث، وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا شمار جباروں میں ہو جاتا ہے، اور اسے وہی عذاب ہوگا جو جباروں کو ہوگا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. اگلا باب ہے حسن خلق کے بارے میں، بہترین اخلاق کے بارے میں. قال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں. وقال تعالی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. یعنی بہترین اخلاق کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر جائے اور لوگوں کو معاف کر دے. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، متفق علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے. تو پھر اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. وأنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کسی ریشم اور دیباج کو نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ ملائم ہو. یعنی آپ کے ہاتھ جو تھے اگرچہ مردانہ ہاتھ تھے لیکن اس کے باوجود اتنے نرم تھے کہ کوئی ریشم بھی اس کا مقابلہ نہ کرتا تھا، کہ حریر سے اور دیباج سے زیادہ ریشم. اور میں نے نہ کبھی ایسی خوشبو سونگھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو. اور وہ آپ کے تقوی اور حسن اخلاق کی اور بہترین خیالات اور بہترین کلام اور بہترین عمل کی، کیونکہ یہ خوشبو تمام مصنوعی اور عارضی خوشبوؤں سے زیادہ بہترین اور خوبصورت ہے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے اور جو بولتا ہے اور جو کرتا ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی روشنی نکلتی ہے، ایسی انرجی پھوٹتی ہے کہ جو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. جو کام میں نے کیا اس پر آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال، 1-2 دن نہیں. وعن سعد بن جسامة رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرما، متفق عليه. حضرت سعد بن جسامة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وحشی گدھا ہدیہ پیش کیا، نیل گائے اس کو کہتے ہیں، اس کا شکار کیا جاتا ہے. آپ نے گدھا واپس کر دیا، یعنی وہ نیل گائے جس کا شکار کیا ہوا تھا میں نے واپس کر دی. پھر آپ نے جب میرے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ اچھا نہیں لگا، تو فرمایا ہم نے اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم احرام سے ہیں اور احرام کی حالت میں شکار کیا ہوا گوشت کھانا منع ہے. یعنی ویسے آپ ہدیہ کسی کا لوٹاتے نہیں تھے. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو بکری کے کھر بھی ہدیے میں دے تو اسے وہ بھی حقیر نہیں سمجھنے چاہیے، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اسے ناپسند نہیں کرنا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے. اور آپ کبھی خود واپس نہیں کرتے تھے، لیکن جب اس موقع پر آپ نے واپس کیا تو دوسرا شخص ظاہر ہے کہ اس نے محسوس کیا، اس کا دل ٹوٹا یا اس نے سمجھا کہ شاید آپ کو میری یہ چیز پسند نہیں آئی، تو پھر آپ نے اس کی وضاحت کر دی. عموماً لوگ یہ تو کہتے رہتے ہیں اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے اچھا اخلاق؟ اب یہ جو آپ کے اخلاق کے چند نمونے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، یہ چیزیں اچھا اخلاق میں شامل ہیں، کہ لوگوں سے معاملات کیسے ہوں، لوگوں سے ڈیلنگز کس طرح کی ہوں، ان میں کن چیزوں کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے. اور ایک چیز یہ کہ کسی کی چیز خواہ وہ پسند نہ بھی آئے اسے لوٹانی نہیں چاہیے. اور پھر اگر لوٹانے کی کوئی ایسی شرعی ضرورت پیش آ جائے، شرعی، یہ شرعی ضرورت تھی نا، اجازت نہیں تھی وہ کھانے کی، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے کہاں لے جاتے. احرام کی حالت میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور گوشت کھا بھی نہیں سکتے تو خراب ہو جاتا، تو اس لیے آپ نے اسے وضاحت کر دی. اگلی حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم. حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو. یعنی گناہ میں اب ایک لسٹ تو بنائی جانے سے رہی کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، ایک معیار دے دیا کہ گناہ کیا ہے جو بات تیرے دل میں چپ جائے. آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کے منہ سے ایسا لفظ نکلتا ہے یا ایسی بات کرتے تو فوراً آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اچھا نہیں کیا. اور پھر مزید کیا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو ایسی باتیں مت سوچو، ایسے خیالات کو اپنے دل میں مت جگہ دو جن کے بارے میں تم یہ نہ چاہو کہ دوسرے لوگوں کو پتا چلے. مثلا آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں اور اپنے دل میں نفرت چھپائے ہوئے ہیں تو کیا فرض بنتا ہے؟ یا تو اسے دھو ڈالے، نکال دے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو حتی الوسع اس کا تذکرہ نہ کریں، اسے اپنے آپ کو یاد دہانی نہ کرائیں اس کی. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب گندگی اندر بھری ہوگی تو وہ جسم کو متاثر کرے گی، آپ کی روح کو کرے گی اور آپ کے معاملات کو کرے گی. اور پھر یہ کہ وہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ اس کو پتا چلے، جب آپ نہیں چاہتے اسے پتا چلے تو اس سے پہلے ہی اسے آپ نکال باہر پھینکیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نکالنی مشکل ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کسی بھی چیز کی پریکٹس کرتا رہے تو نکل جاتی ہے. آپ کر کے دیکھیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ انسان کے اندر سے دور ہو جائے گا. اس کے بعد ایک حدیث اور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تبن فحش کلام کرتے نہ ہی تکلف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی نہیں کرتے تھے. فحش کیا ہوتا ہے؟ فحش وہ چیزیں کہ جن کا اظہار کرنا، جن کو برسر عام کرنا جو ہے وہ حیا کے منافی ہو اور انسان کی فطری شرم اور انسان کی فطری جو احساسات ہیں اس کے خلاف جاتے ہوں. آپ دیکھیں کہ فطری حیا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو فطری حیا کی مثال مل سکتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس اتروایا تو انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ لباس اتار کے یہ پہن لو، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا. تو اپنے آپ کو چھپانا اور ڈھانپنا جو ہے، آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے، حالانکہ آپ ان کو ابھی نہیں سکھا رہے ہوتے. تو یہ فطری شرم و حیا کی بات. تو ایسی باتیں جن کو چھپانا بہتر ہے ان کا ذکر کرنا اور برسر مجلس کرنا یا گفتگو کا موضوع بنانا یا کسی بھی طرح سے ان میں دلچسپی لینا، یہ تمام چیزیں فحش میں آ جاتی ہیں جو نفس انسانی یا فطرت انسان پر گراں گزرتی ہوں. اور اسی طرح یہ کہ سب سے بہترین انسان آپ کی نظر میں وہ تھا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہ ہوگی. یعنی نماز روزے اور ذکر اذکار اپنی کی اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ جس کا وزن ہوگا وہ انسان کا بہترین اخلاق ہوگا. اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بےہودہ بکنے والے سے دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. یعنی جو بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتا ہے اور کسی کو تانا دے رہا ہے اور کبھی جھوٹ بول رہا ہے اور کوئی غیبت کر رہا ہے اور کوئی اس قسم کی باتیں کہ جس سے انسان، یعنی بیکار قسم کی گفتگو جو دوسروں کے مزاج پر ناگوار گزرے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی نہایت ناپسندیدہ ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی کرے، جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے، پھر اس کا اور ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب ایسا ہے کہ میں شام کی دعائیں پڑھوں گی. یہ اذکار میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ آپ لوگوں کو بھی عادت ہو جائے یہ پڑھنے کی، کیونکہ ان کے پڑھنے میں بہت خیر و برکت بھی ہے اور انسان بہت سی مشکلات اور آفات سے محفوظ رہتا ہے. امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها
وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وعذاب في النار وعذاب في القبر. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناسيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب حسن الخلق، حسن خلق بيان. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں. خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھے. آپ کا اخلاق دنیا میں تمام انسانوں سے بہترین اخلاق تھا، جس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق میں سے بہترین چیزوں کی تکمیل کر دوں، ان کو پورا کر دوں. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ ضبط کرنے والے ہیں غصے کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. قظمہ کا معنی ہوتا ہے قظمۃ القربہ، کہ پانی کی جو مشک ہوتی ہے اس کے اوپر جو اس کا تسمہ ہوتا ہے اس کو باندھنا، تاکہ پانی اس لیدر بیگ سے یا اس مشک کے اندر سے باہر نہ آئے. تو اسی طرح غصے کے وقت اپنے آپ کو ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، تاکہ انسان کے غلط جذبات جو ہیں وہ زبان پر نہ آئیں، یہ دراصل کاظمین الغیظ کا مطلب ہے. والعافین عن الناس، نہ صرف یہ کہ غصے کو دبا دیا جائے، بلکہ جس وجہ سے غصہ پیدا ہوا ہے یا جو قصور یا جو سبب، اس کو معاف بھی کر دیا جائے. اور معاف کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ غفرہ ہوتا ہے بخشنا، اور ایک ہوتا ہے عفو، معاف کرنا. عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا. آپ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر داغ لگا ہو تو اس کو دور کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو ڈھانپ دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو صاف کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے. ان دونوں طریقوں میں جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ گندگی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور بالکل ہی اس کو صاف کر دیا جائے. گویا غصے کے آنے سے پہلے جو دل کی کیفیت تھی اچھے وقت کی، اس کو واپس لوٹا دیا جائے اور برے جذبات کو زیادہ دیر تک دل میں جگہ نہ دی جائے. اس سلسلے میں جو احادیث ہیں، پہلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا متفق عليه. متفق علیہ حدیث، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کے اس مرتبے میں کسی قسم کا شک ہو بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَعَنْهُ قَالَ مَا نَسِسْتُ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمِمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 10 سنين فَمَا قَالَ لِي قَطُّ أُفٍّ ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے کسی ریشم اور دیباج کو نہیں چھوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ ملائم ہو، اور نہ میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو، کیونکہ آپ طہارت اور پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے. مسواک کے بارے میں یعنی منہ کی صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو الگ، خود آپ کا جو اپنا طرز عمل تھا کہ روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ مسواک کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے کہ ہم گن نہیں سکتے تھے، یعنی ان گنت مرتبہ مسواک کرتے تھے تاکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کے منہ سے جو ناگوار قسم کی اسمیل آتی ہے وہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف کا سبب نہ بنے. لہذا یہاں پر آ رہا ہے کہ ورنہ میں نے ایسی خوشبو سونگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہو، اور وہ ایسی خوشبو تھی جو حقیقی روحانی پاکیزگی کی اور جسمانی طہارت کی وجہ سے تھی. اور اگر ایک انسان جسمانی طور پر پاکیزگی نہ اختیار کرے اور روحانی طور پر اس کے خیالات اور اس کا سوچیں جو ہیں وہ پاک نہ ہوں، تو خواہ بظاہر کتنے بھی پرفیوم چھڑک لیے جائیں اس سے فرق نہیں پڑتا. اور یہی وجہ ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جیسے مثال کے طور پر دوسرے مذاہب کے ہوتے ہیں، ان کے جسم سے بھی ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے. تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ حالانکہ انسان تو سب انسان ہیں اور صفائی سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ فرق ہے ایمان کا. کیونکہ شرک کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا کہ بتوں کی گندگی سے بچو، حالانکہ وہ جسمانی گندگی نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو ایک روحانی ناپاکی ہے اس تصور میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کی عبادت میں یا اس کے مرتبے اور مقام میں شریک ہے یا اس کی ہستی میں شریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین بات ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. جو کام میں نے کیا آپ نے کبھی نہیں کہا تو نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہ کیا آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. وعن صعب بن جسام رضی اللہ عنہ قال اهديت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي فلما راى ما في وجهي قال انا لم نرده عليك الا لان حرم. متفق عليه. حضرت صعب بن جسام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وحشی گدھا پیش کیا ہدیتاً، تو آپ نے گدھا واپس کر دیا. پھر جب آپ نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو فرمایا ہم نے گدھا صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی گدھا، جس کو اردو میں نیل گائے بھی کہا جاتا ہے، جس کا شکار کیا جا سکتا ہے اور اس کا شکار کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، عموماً گھروں میں یہ نہیں پالا جاتا، نہ تو یہ گدھے کی قسم کا ہوتا اور نہ گائے کی قسم کا کہ نیل گائے سے کوئی یہ تصور لے، لیکن گائے سے نسبتاً قریب تر ہوتا ہے بنسبت گدھے کے. لیکن اردو میں اس کا نام معلوم نہیں وحشی گدھا کیوں ہے. تو آپ نے گدھا واپس کر دیا، یعنی چونکہ وہ شکار کیا ہوا تھا. آپ نے میرے چہرے کے جب تاثرات دیکھے، کہ ظاہر ہے جب کسی کا ہدیہ لوٹایا جائے تو جس نے دیا ہو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بڑے نفسیات دان بھی تھے، لوگوں کے احساسات اور ان کے جذبات اور ان کی فیس ریڈنگ بھی جانتے تھے، تو چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر آپ نے محسوس کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے گدھا صرف اس لیے واپس کیا ہے کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، یعنی اس وقت ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض حقیقی ضروریات اور مجبوریوں کی وجہ سے ہدیے کو واپس کیا بھی جا سکتا ہے، اگرچہ بلا ضرورت اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس رواہ مسلم. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو. یعنی نیکی اور گناہ کا عموماً تصور ہمارے ہاں کچھ مختلف ہے، لیکن نیکی کیا چیز ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں تو نیکی نہیں. جس طرح کے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته كتبه، اور اس کے بعد مزید آتا ہے وآت المال على حبه، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرے، ذوی القربى والمساکین وابن السبیل. تو وہاں بھی یہ بتایا گیا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی صرف عبادت کر لینا یا صرف نماز پڑھ لینا یہ نیکی کا مکمل تصور نہیں ہے، بلکہ نیکی اس سے زیادہ اور بھی چیزوں کا نام ہے، جس میں سر فہرست تو ایمان آتا ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اور ان کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، اور دوسری شرط یہ اس کی کہ تم یہ بات پسند نہ کرو کہ تمہارا یہ فعل یا تمہارا یہ عمل لوگوں کو پتا چل جائے، یعنی جس کام کو تم لوگوں سے چھپا کر کرو یہ سوچ کر کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ بظاہر تو بہت اچھا بنتا ہے اور اس قسم کے غلط کام کرتا ہے، تو وہ کام تم نہ کرو. یہی دراصل گناہ ہے. یعنی گناہ کی یہ پہچان آخر کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں قوتیں رکھ دی، اور خیر اور شر کی پہچان کی قوت بھی رکھ دی. فالہمھا فجورھا وتقواھا، تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا میزان اور ایسا آلہ رکھ دیا کہ جو فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے باہر کے خیر اور شر کو. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر فضا میں کہیں ایسا جہاز جا رہا ہو کہ جو آپ کی نگاہیں نہ دیکھ سکتی ہوں، تو وہ آلات جو ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھے بغیر بھی اور کوئی وجود اور جان رکھے بغیر بھی ان سب چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی آنکھیں آپ کے جسم کے اندر نہیں دیکھ سکتی، لیکن ایکسرے مشین اور الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ آپ کے اندر تک کی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے، کیونکہ اس میں وہ خاص قوت ہے جو آپ کے اندر آپ کی بظاہر آنکھوں میں وہ قوت نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خیر اور شر رکھا، پھر اس کے اندر اتنی قوت رکھی کہ وہ خارجی شر اور خیر کو بھی پہچان لے. لہذا انسان جب کسی خیر سے گزرتا ہے تو اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے اور انسان کا دل اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی برا کام کرنے لگتا ہے اور دل اس پہ بے چین ہوتا ہے، وہ بے چینی اسی لیے ہوتی ہے کہ اندر کی قوت باہر کے شر کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اخلاق کے بارے میں، وعن عبد اللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا، متفق علیہ. حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو تباً فحش کلام کرتے تھے، یعنی فحش کلامی کرتے تھے، نہ ہی تکلف کرتے تھے، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. یعنی یہاں پر اس حدیث میں دو چیزیں بتائی گئیں، ایک تو آپ کا اپنے طرز عمل اور ایک آپ کا قول. آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ کہ نہ تو آپ بےہودہ کلام کو پسند کرتے تھے، یعنی فضول اور بے بانی اور لا یعنی باتوں کو یا بے حیائی کی باتوں کو، کیونکہ فحش کا اطلاق جو ہے وہ دونوں طرح کی چیزوں پر ہوتا ہے، اور نہ ہی آپ تکلف سے کوئی ایسا کام کرتے تھے کہ جس میں کوئی برائی کا پہلو ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. وَأَنَا بِالدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّةَ. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور بےہودہ بکنے والے سے دشمنی رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے. یعنی قیامت کے دن انسان کے سارے اعمال تولے جائیں گے، نمازیں بھی تولی جائیں گی، قرآن بھی تولا جائے گا کہ کتنا پڑھا اس کو، پھر اسی طرح صدقہ خیرات اور باقی تمام چیزیں بھی، لیکن ان سب کے مقابلے میں اچھا اخلاق سب سے بھاری اور وزنی نیکی شمار ہوگا. اور پھر مزید جو بات فرمائی گئی، آپ دیکھیں کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جس میں مختلف خصوصیات رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ نفرت کس سے رکھتے ہیں. قرآن پاک میں بعض اوقات یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت نہیں کرتے، فلاں سے نہیں کرتے، لیکن یہاں پر بہت وضاحت سے بتا دیا گیا کہ وہ شخص جو فحش گو ہو، بے حیائی کی باتیں کرے، بےہودہ کلام کرے، اس سے اللہ تعالیٰ نفرت رکھتے. آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی جو کریم النفس لوگ ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی گفتگو اور باتیں اور بیکار چیزیں پسند نہیں آتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو خود خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، تو وہ خوبصورتی نہ صرف یہ کہ لباس میں اور جسم میں اور باقی چیزوں میں، بلکہ انسان کے طرز عمل میں پائی جائے، اس کا اللہ تعالیٰ انسانوں سے مطالبہ کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ قال تقوى اللہ وحسن الخلق، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے متعلق پوچھا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی، یعنی جس صفت کی بنیاد پر وہ جنت میں جا سکیں گے. تو آپ نے فرمایا خوف خدا اور حسن خلق، یعنی تقوی اور حسن اخلاق. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ دوزخ میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. کیونکہ منہ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان ایک تو غلط کلامی سے اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ منہ اور کھانے کی لذت کی وجہ سے رزق حرام جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف شرمگاہ کا بھی کہ ظاہر ہے کہ زنا وغیرہ کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے. یعنی یہاں پر حسن اخلاق کے بارے میں معیار دے دیا گیا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ سب سے زیادہ انسان کہاں کر سکتا ہے، یا کسی انسان کا اخلاق کہاں پر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کی جگہ بتا دی گئی، فرمایا کہ سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ. تو وہ لے آؤ جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرو، اور یہاں پر فرمایا کہ سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بیویاں اچھی ہیں جو شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہی ہے، ظاہر ہے کہ ون وے ٹریفک تو چل نہیں سکتی. کہ اگر شوہر بہت اچھے اخلاق کا مالک ہو اور بیوی ہر وقت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، تو جواباً پھر وہ بھی بد اخلاقی پر اتر آئے گا. اسی طرح اگر بیوی بہت اچھے اخلاق کی مالک ہے تو شوہر بھی اچھی طرح پیش آئے گا، اور اگر شوہر بد اخلاقی کرے گا تو بیوی کی طرف سے بھی بد اخلاقی دیکھے گا. تو اس لیے ایک کا ذکر کر دینا دراصل دونوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان سب کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا ہے لیکن گھر والوں کے سامنے نہیں کر سکتا؟ وہ شاید اس لیے کہ گھر والوں سے ایکسپیکٹ زیادہ کرتا ہے، اور عموماً انسان گھر والوں سے صرف حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہر ایک اپنا اپنا حق لینا چاہتا ہے، جبکہ دینے کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. حالانکہ انسان گھر والوں کے ساتھ جب اچھا برتاؤ کرتا ہے تو جواباً اچھا ہی ملتا ہے. اور پھر یہ کہ انسان کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اچھا کرے تو میں کروں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا. لیکن اچھائی دراصل وہی ہے کہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو بھی انسان کرتا رہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا مومن اپنے اچھے اخلاق سے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی جیسے اگر کوئی سارا سال دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نمازیں پڑھے اور جتنی نیکی یا اجر اور ثواب کمائے، اتنا ثواب وہ شخص کما سکتا ہے جو اگرچہ ساری رات عبادت نہ بھی کرے لیکن لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آئے۔ وعن ابی امامت الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم بیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلى الجنہ لمن حسن خلقه۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیرونی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا فساد ترک کر دے، خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلی مقام پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یعنی جنت میں بھی درجات ہیں، مختلف کمپارٹمنٹس ہیں، اور وہ کس طرح ہیں؟ لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے کہ یعنی جنت کا ایک گھر جو بیرونی حصے میں ہو، اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات باہر کا منظر اندر کے منظر سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو جھگڑے فساد سے بچ کر رہے یا ہو رہا ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، پرولونگ کرنے کی بجائے یا طول دینے کی بجائے، اگرچہ انسان حق پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنا حق مار کر یا اپنے حق سے دست بردار ہو کر انسان جھگڑا لڑائی کو ختم کر دے۔ اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں جو جھوٹ ترک کر دے، خواہ مذاق سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ عام طور پر جو جھوٹ ہے ان سے تو بچنے کی کوشش کی ہی جاتی ہے، لیکن صرف مزاح کے لیے یا کلام میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے عموماً اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور پھر جب کہا جائے تو کہہ دیتے کہ میں تو مذاق کر رہی تھی، یعنی غلط بیانی کے بعد، یہ ہمارا عام طور پر تکیہ کلام ہے کہ میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے۔ اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلی مقام پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامتی احاسنکم اخلاقا وان من ابغدکم الی وابعدکم منی یوم القیامہ الثرثارون المتشدقون والمتفاہقون۔ قالوا یا رسول اللہ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفاہقون؟ قال المتکبرون۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ ناپسند، سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ بولنے والے، باچھیں پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرسارون اور متشدقون کا مطلب تو سمجھ گئے ہیں، یہ متفاہقون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، تکبر کرنے والے۔ سرسار ہوتا ہے تکلفاً زیادہ باتیں کرنے والا، یعنی کثرت کلام ناپسندیدہ ہے بغیر ضرورت کے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کا کلام زیادہ ہوگا اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوں گی۔ ایک فارسی کا مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے گفتگو کم کی اس نے اپنے عیب و ہنر کو چھپا رکھا۔ تو انسان جب بولتا ہے تو ہی اس کی شخصیت کا راز کھلتا ہے کہ وہ کس کلیبر کا آدمی ہے یا کس اخلاق اور کردار کا مالک ہے، کیونکہ انسان اپنی گفتگو میں وہ سارے عیب اپنے ظاہر کر دیتا ہے جن کو وہ چاہے بتکلف چھپا کر ہی کیوں نہ رکھے۔ لیکن اچھی گفتگو جو ہے وہ خاموشی سے بہتر ہے،